جب ایک تنظیم کا ایک تحریک کا ممبر بنتے ہیں، جب اجتماع میں آتے ہیں، جب سوسائٹی میں آتے ہیں، تو ادارے گرامی پھر آپ اپنے ان تمام مشخصات کو کہ جو آپ کی زندگی انفرادی زندگی سے مربوط ہیں، مخصوص ہیں، کہ آپ فلاں ابن فلاں ہیں، آپ کا قد اتنا ہے، آپ کا وزن اتنا ہے، آپ کا رنگ ایسا ہے، آپ کے اتنے بہن بھائی ہیں، آپ فلاں جگہ جاب کرتے ہیں، آپ فلاں سندھ کی دھرتی کے فلاں حصے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کی زبان یہ ہے، آپ کی ثقافت یہ ہے، آپ کا کلچر یہ ہے، اس کے بعد تمام مشخصات کو رکھتے ہوئے کیا کرتے ہیں، ایک اجتماعی سیٹ اپ میں، ایک سوشل سیٹ اپ میں اپنے آپ کو شامل کرتے ہیں، کسی تحریک کا حصہ بنتے ہیں، ایک ٹیم ورک یا گروہی کام کے انداز سے اپنے آپ کو شامل کرتے ہیں. یہ آپ کا کیا ہے، اجتماعی پہلو ہے. اور پھر اجتماعی پہلو میں بھی آپ یقیناً اس چیز سے بڑھ کر درود بھیجے محمد و آل محمد پر. کم سے کم سلوات تو ایسی ہو جاندار قسم کی، وہ اجل فرجہم کے ساتھ جو امام زمانہ کی خوشنودی کا سبب بن سکے.
محمد و آل محمد بلند السلام.
اجل فرجہم کیا مردوں پہ ثابت ہے؟ یہ صرف خواتین کے لیے ہیں؟ ایک دفعہ پھر درود بھیجے وہ اجل فرجہم کے ساتھ.
صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم.
ابھی بھی ماشاءاللہ خواران کا بلر بھاری ہے، لگتا کہ سارا ناشتہ خواران کو ملا برادران کو نہیں ملا. خب تو عرض کر رہا تھا انسان اپنی اجتماعی زندگی میں اپنی انفرادی خصوصیات کے ساتھ شامل ہوتا ہے، اور جو آپ کی انفرادی خصوصیات ہیں، جو آپ کی اسکلز ہیں، جو آپ کی تعلیم ہیں، جو آپ کی مہارت ہے، آپ کس شعبے تعلق سے آپ آتے ہیں اور اپنی اجتماعی زندگی میں شامل ہو جاتے ہیں. لیکن قرآن اور روایات ایک اور پہلو کی طرف ہمیں متوجہ کرا رہے ہیں، وہ انسان کی زندگی کا بین الاقوامی پہلو ہے. توجہ رکھیے گا، جو بہت کم سننے میں آتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ پہلو ہمیشہ سے مد نظر رہا ہے، لیکن وجہ یہ ہے کہ اب تک اس کے اسباب مہیا نہیں ہوئے تھے. اس کی ایک مثال میں دوں، حضرت امام حسین علیہ السلام ایک قیام کا آغاز کرتے ہیں اور ایک ایسی تحریک چلاتے ہیں جسے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی تحریک کہا جاتا ہے. لیکن کیا امام حسین علیہ السلام نے جس اجتماعی سطح پر آ کر امر بالمعروف کیا، نہیں عن المنکر کیا، یزیدیت کو للکارا، اس کے دادیت کے خلاف کھڑے ہوئے اور دین کو بچایا، یہ کوئی نئی چیز تھی؟ کوئی نیا امر تھا؟ کوئی نیا حکم نازل ہوا تھا؟ ہرگز نہیں. یہ وہ واجب تھا جو رسول کے دور میں شریعت کے قانون کی صورت میں واجب تھا. یہ امام علی پر بھی واجب تھا، یہ امام حسن علیہ السلام پر واجب تھا، اور یہ بقیہ آئمہ طاہرین علیہ السلام پر بھی واجب ہے. لیکن امام حسین علیہ السلام نے کیوں اس اجتماعی سطح پر آ کر اس انداز سے قیام کیا، جبکہ امام حسن علیہ السلام مثلا علم ہے امام حسین علیہ السلام کو، فرماتے ہیں کہ میرے جنازے میں کوئی خون خرابہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے، حتیٰ کہ حجامت کے برابر بھی جو انسان سے فاسد خون نکالا جاتا ہے، اتنا خون بھی جو ہے وہ نہیں بہنا چاہیے. امام حسین ایک قیام کا آغاز کرتے ہیں، یہ رسول اللہ کے دور میں بھی تھا، امام علی اور امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی تھا. فرق یہ ہے کہ سرکار رضا معاذ امام علی اور امام حسن علیہ السلام کے دور میں وہ اسباب پیدا نہیں ہوئے تھے کہ جہاں پر اس واجب کو کھل کر انجام دیا جائے. اس بنا پر جیسے ہی اسباب مہیا ہوئے، امام حسین علیہ السلام قیام کرتے ہیں. انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی، یہ زندگی کے دو پہلو ہیں جو ہمیشہ مد نظر رہے ہیں، جن کو قرآن اور روایات نے مختلف انداز سے بیان کیا ہے. انی عائدکم بواحد، انی عائدکم، خدا قرآن میں فرما رہا ہے کہ میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، ایک ہو یا دو قیام کرو. یہ کیا ہے؟ انفرادی زندگی، کہ آپ تنہا بھی ہیں، خدا کے دین کے لیے قیام کریں. اجتماعی زندگی میں کیا فرمایا کہ جب تک تم اپنی حالت کو نہیں بدلو گے اللہ بھی تمہاری اجتماعی حالت کو بدلنے والا نہیں ہے، تو اپنی اندرونی نفسانی حالت کو تبدیل نہیں کرو گے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم. تیسرا وہ پہلو ہے جو اجتماعی پہلو ہے، یعنی بین الاقوامی سطح کا. چونکہ ائمہ تحریک کو بین الاقوامی سطح پر حکومت بنانے کے مواقع اور اسباب میسر نہیں آئے تھے، اس لیے یہ پہلو چھما رہ گیا. لیکن ہمیں پتا ہے کہ ہمارا امام جو پردہ غیب میں ہے وہ اگر ایک جہانی اور عالمی حکومت کو بنائے گا، اور وہ اگر پوری انسانیت کو عدل و انصاف سے ہمکنار کرے گا، اور جہاں جہاں ظلم و ستم ہوگا، جہاں جہاں ظلم و استبداد ہوگا، ہمارے امام آئیں گے اور اس ظلم و استبداد کا خاتمہ کریں گے، اور ایک عالمی حکومت بنائیں گے، انٹرنیشنل لیول کا حکومت بنائیں گے. تو انسانی زندگی کا وہ تیسرا پہلو کہ جو بین الاقوامی زندگی سے عبارت ہے، وہ خالصتاً ولایت اہل بیت علیہم السلام کے سائے میں ہی ممکن و میسر ہے. یاد رکھیے گا، یہ گھر بیٹھ کر دعاؤں سے یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. آپ انفرادی زندگی سے نکل کر ایک اجتماعی میدان میں آتے ہیں، تحریک و تنظیم اور انسٹیٹیوشن کا حصہ بنتے ہیں، بہت اچھا ہے. لیکن جب تک ہم اپنی فکروں کو، اپنے کاموں کو، اپنی پالیسیز کو، اپنی حکمت عملی کو امام زمانہ کی کوششوں کے سائے میں، ان کی پالیسیز کے سائے میں، ان کی حکمت عملی کے سائے میں، ان کے اہداف و مقاصد کے سائے میں منظم نہیں کریں گے، ہم اس تیسرے پہلو کے لیے آمادہ تیار نہیں ہو سکتے. جب ہم کہتے ہیں السلام علیہ امام الانس والجان، یعنی تمام انسانوں کا امام ہے، وہ صرف ایک تنظیم، ایک قوم، ایک قبیلے، ایک ثقافت، ایک کلچر سے تعلق رکھنے والوں کا امام نہیں ہے، بلکہ وہ پوری انسانیت کا امام ہے. لہذا انسانی زندگی کا وہ پہلو کہ جو انفرادی ہیں، روایات میں موجود ہے، قرآن میں موجود ہے، اجتماعی پہلو مشخص کیا گیا ہے، لیکن وہ بین الاقوامی پہلو، ہم جہت پہلو کہ جو صرف اور صرف ولایت ائمہ کے سائے میں، یوں کہوں ولایت فقیہ کے سائے میں در حقیقت ممکن و میسر ہے. لہذا جب تک ہم اپنی تنظیم، اپنے کاموں کو امام زمانہ کے اہداف سے ہمکنار نہیں کریں گے، اس کے مطابق نہیں ڈھالیں گے، ہم اس تیسرے پہلو کے لیے آمادہ نہیں ہو سکتے. سورہ آل عمران کی اسی آخری آیت میں ارشاد رب العزت ہے، ایمان لانے والوں صبر کرو، اصبروا، یہ اصبروا یعنی اپنی ذاتی زندگی میں صبر کرو، یعنی تمہیں گناہوں پہ صبر کرنا ہے، تمہیں مشکلات پہ صبر کرنا ہے، تمہیں واجبات کی ادائیگی پہ صبر کرنا ہے. تین قسم کے صبر بیان کیے گئے ہیں، اور ہر صبر کے درجے میں زمین سے لے کر، زمین کے ساتویں درجے سے لے کر آسمان کے سب سے اعلیٰ درجے تک کا فاصلہ موجود ہے. اور سب سے اعلیٰ ترین صبر کی انفرادی زندگی میں جو مثال بیان کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے گناہوں پہ صبر. توجہ رکھیں، مشکلات پہ صبر بہت اچھا ہے، واجبات کی ادائیگی پہ صبر بہت اچھا ہے، لیکن گناہوں پہ صبر سب سے اعلیٰ ترین مثال اس کی قائم کی گئی ہے. اور یہی وجہ ہے مولا کائنات فرماتے ہیں، کوئی شخص گناہ کرنے پہ قادر ہو، گناہ کے اسباب موجود ہوں، اور پھر بھی گناہ نہ کرے، اپنے دامن کو آلودہ نہ کرے، تو وہ راہ خدا میں اپنے خون میں غلطا شہید سے بالاتر مقام کا حامل ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ صبر کر رہا ہے. اس بے روح صبر کرو، وہ صابر، یہ کیا ہے؟ یہ ہماری زندگی کا سوشل پہلو، اجتماعی پہلو ہے. صابر یعنی مل جل کر، ٹیم ورک، گروہی صورت میں صبر کرو. سورہ ولاس میں ارشاد ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا یعنی مل جل کر، ٹیم ورک کی صورت میں صبر کرو، صبر کی تلقین کرو، حق پر قائم رہنے کی تلقین کرو. یہاں پہ میں گھر بیٹھ کے دعا کروں صرف آپ کے لیے نہیں، یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. یہاں پہ ہمیں میدان عمل میں نکلنا ہوگا، ٹیم ورک کرنا ہوگا، گروہی کام کرنا ہوگا، تلقین کرنا کرنی ہوگی، جیسے کہ اصحاب امام حسن علیہ السلام ایک دوسرے کو تلقین کیا کرتے تھے اور کہتے تھے میری شہادت کے بعد اس حسین ابن علی کی وفاداری کا حق ادا کرتے رہنا. اس بنا پر صابرو یعنی مل جل کر صبر کرنا ہے، تلقین کرنی ہے، ایک دوسرے کے وجود کو تسلیم کرنا ہے. ممکن ہے میں نے پہلے بھی اس سے پہلے یہاں پر بھی کسی جگہ اور مختلف مقامات پہ بھی اصغریہ کے دوستوں سے میں نے کہا کہ جب تک ہم پاکستان میں تمام تنظیموں کے ساتھ خصوصاً اہل تشیع سے تعلق رکھنے والی جتنی بھی تنظیمیں کام کر رہی ہیں ان کے ساتھ ہم آہنگی نہیں ہوگی، ان کے وجود کی تسلیم نہیں کیا جائے گا، کاموں کی تقسیم بندی نہیں ہوگی، ہم تکراری کام کرتے رہیں گے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ بھی وہی کام کریں میں بھی وہی کام کروں، ریپیٹیشن ہوگی، تکرار ہوگی، تکرار کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ممکن ہے جزوی طور پر فائدہ ہو لیکن کیا ہے اسکل ضائع ہوں گے، پیسہ ضائع ہوگا، وقت ضائع ہوگا. کیا ہے کاموں کی تقسیم بندی ہونی چاہیے. وہ صابر وہ رابطو، اور رابطو یعنی در حقیقت کیا کرو، رابطہ برقرار کرو. عربی میں بیل کو رتھ بھی کہا جاتا ہے، رتھ یعنی جو آپ کو مثلاً سیٹ سے جوڑ دے، تاکہ جیسے ہی آپ سیٹ پہ بیٹھے اپنے رتھ کو باندھ لیں، اپنی بیلٹ کو باندھ لیں. بیلٹ کیا کرتی ہے، آپ کو سیٹ کے ساتھ، سیٹ وہ ہے جو ثابت ہے، آپ کو دائیں بائیں آگے پیچھے حرکت کرنے سے روکتی ہے. اور رابطہ یعنی رابطہ برقرار کرو، یہ کیا ہے، وہی انٹرنیشنل پہلو ہے زندگی